والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے. یہ رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں اور ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس آیت پہ درس چل رہا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی. نمبر ایک، رسول انہی میں سے ہیں، انہیں کی قوم میں سے ہیں، بشر ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، عربی ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی آیات اگر ہمیں معلوم نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتے. دنیا کو آج بھی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہزاروں سال پہلے تھی. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں انسان اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر اس کی عقل پہ معاملہ چھوڑ دیا جائے تو دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں. عقل ہمیشہ وہاں تک فیصلہ کر سکتی ہے جو چیزیں عقل کے دائرہ کار میں آتی ہیں، عقل کے تحت ہیں. بعض چیزیں عقل کے دائرہ کار میں ہی نہیں ہیں، تو پھر وہاں پر یہ ضروری ہے کہ کوئی بڑا ہو. دیکھیے، ہمیشہ قانون سازی وہ کرتا ہے جو آپ سے درجے میں اونچا ہو. ماتحتوں پر قوانین بنا کے نافذ کیے جاتے ہیں. انسان جو ہے جانوروں کو مسخر کرتا ہے، اپنے تابع بناتا ہے، انہیں ایک ضابطے کے تحت لے کر آتا ہے، کیونکہ جانور کا درجہ کم ہے. انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے کیا قوانین ہونے چاہیے، تو اس کے لیے انسان کے دماغ سے بڑھ کر ایک دماغ ہونا چاہیے جو انسان کے لیے قانون سازی کرے. اور اس مخلوق میں انسان سے زیادہ ذہین کوئی بھی نہیں ہے، لہذا کوئی دوسری مخلوق تو ہے نہیں جو ہمیں تابع بنا کے ہمارے لیے قانون سازی کرے گی، اللہ ہی ذات رہ گئی ہے. دنیا کی جو قومیں یہ کہتی ہیں ہم قانون سازی میں آسمانی تعلیمات کے محتاج نہیں ہیں، وہ قومیں بیوقوف ہیں، احمق ہیں، عقل کے لحاظ سے بھی غلط بات کر رہی ہیں اور مشاہدے کے لحاظ سے بھی. مشاہدہ کر کے دنیا میں دیکھ لیا جائے کہ جن قوموں نے اپنی عقل سے قوانین بنائے ان قوموں نے اپنی ہی قوموں کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کہیں گے کہ یہ کیسا بیڑا غرق کر دیا، بیڑا غرق تو ہمارا ہوا ہے، بجلی ہمارے یہاں نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس صرف قرآن ہے جسے ہم تراویوں میں پڑھتے ہیں سنتے بھی. کسی کو اشکال ہوگا کہ بیڑا غرق تو ان لوگوں کا ہوا ہے جو بیچارے قرآن پہ چلنے کے دعوے کرتے ہیں. چائنا کو دیکھ لو، کوئی آسمانی تعلیمات نہیں ہے مگر کتنی ترقی کر رہا ہے. امریکہ کو دیکھ لو، آسمانی تعلیمات نہیں ہے مگر دنیا پر حکومت کر رہا ہے. جاپان جاپان ہے، میڈ ان جاپان کسی چیز پہ لکھا ہوا ہو آپ بند کر کے لے لیتے ہیں، بھائی یہ دیکھ، بشرطے کہ یہ یقین ہو کہ میڈ ان جاپان اس پر جاپان میں ہی لکھا گیا ہے. آپ بعض دفعہ یہی لکھ دیا جاتا ہے تو پھر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. آسٹریلیا ہے، لوگ ملازمت کے لیے جاتے ہیں وہاں. تو یہ تمام ممالک وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو کسی آسمانی قانون کے محتاج نہیں سمجھتے، خدائی قانون کے محتاج نہیں سمجھتے. اے ٹو زیڈ ان کے جتنے قوانین ہیں وہ انہی کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر آسمانی قانون کی ضرورت ہوتی تو ان قوموں کو کیوں ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو یہ قومیں ترقی کیوں کر رہی ہے پھر آسمانی قوانین کے بغیر. سوال سمجھ میں آئے گا نا تو پھر جواب بھی سمجھ میں آئے گا. سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ قرآن تو احسان بتا رہا ہے محمد کے، ہم نے احسان کیا، اللہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ تمہیں اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. احسان ہے، کیونکہ اللہ کے احکام تمہیں نہ ملتے تم تو برباد ہو جاتے. تو ہم نے نبی کو اپنا سفیر بنایا، رسول بنایا، سفیر بنا کے بھیجا اور اپنا پیغام تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا پیغام تم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ معاذ اللہ یہ پیغام نہ بھی آتا تو کیا ہوا؟ بہت ساری قومیں جنہوں نے اس پیغام پر عمل نہیں کیا، ترقی کر رہے. یہ بات یاد رکھیے، ترقی کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، اور ایک حقیقی مفہوم ہے. ترقی پیسے مل جانے کو کہتے ہی نہیں. گیس اور گیس اور تیل کے ذخائر آپ کے قبضے میں آ جائیں اس کو ترقی نہیں کہتے. ہر قوم ترقی چاہتی ہے، لیکن ترقی کا بنیادی مقصد اطمینان، سکون کی اور پاکیزہ زندگی، یہ ہے بنیادی ترقی. نیچرل لائف، کوئی بھی جانور اپنی فطری زندگی کے بغیر خوش رہ سکتا ہے کیا؟ اب آپ نے شیر کو ترقی دینے کے لیے جنگل سے اٹھا کے آپ اس کو شہر میں لے آئے، آپ نے کہا تو کیا پہاڑوں میں رہتا ہے، پتھروں میں رہتا ہے، کوئی کچا گوشت چیز پھاڑ کر کے کھاتا ہے تو؟ یہ بیان بہت اہم ہے، اس کو بہت غور سے سنیے. آج ہمارے دماغوں میں بہت بڑی غلط فہمی گھس گئی ہے. کبھی یورپ کی ترقی دیکھ دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہم تو روزے رکھ رکھ کے ادھورے ہو رہے ہیں، ہم تو جناب بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں اور وہ دیکھو ترقی ہو کر رہے ہیں. تو ایک انسان کو ذہن میں یہ بات وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم برحق ہوتے تو ہم آگے نکلتے، وہ پیچھے رہ جاتے. یہ ہر نوجوان کے دل کی ایک آواز ہے، چاہے زبان پہ وہ لاتا ہو یا نہ لاتا. اور جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ تو اکثریت ان کی اسلام کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہے. کیا ہے یار اسلام، کیا ہوتا ہے؟ چار دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ؟ ناچو گاؤ، موج مستیاں کرو، مر جاؤ. میں یس کر رہا تھا کہ شیر کو آپ جنگل سے نکال کے لائیں، بولیں کیا پڑا ہوا ہے تو پہاڑوں میں؟ ابھی تک صبح اٹھتا ہے، کھانے کو کچھ تیرے پاس ہوتا نہیں، کوئی چیر پھاڑ کرنے میں کتنی توانائی، پھر کچھ تجھے ملتا ہے، کچھ دوسرے چرند پرند لے جاتے ہیں، تو ہم تجھے شہر میں لاتے ہیں، ایک عدد ڈیپ فریزر کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے تاکہ ایک دفعہ بکری کھائے تو فریج میں رکھ دے اس کو، چھ مہینے تک کے لیے تیرا بندوبست ہو جائے گا. نمبر دو، رہنے کے لیے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن ہیٹر کا انتظام کیا، بنگلہ دے دیا آپ نے اس کو. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ شیر نے ترقی کر لی ہے، بظاہر تو ایسے ہی لگے گا نا، اس کو قدموں پہ لٹایا جائے اور اس کے لیے سارے انتظامات کر دیے، شراب کباب بھی رکھ دیں اس کے لیے آپ، ٹھیک ہے، آٹھ دس شیرنیاں بھی اس کو دے دیں وہاں پہ، یہ تیری گرل فرینڈس، یہ تیری بیویاں، وہاں سارے پروٹوکول، بھنا ہوا گوشت رکھ دیں اس کے سامنے. شیر اگر بیوقوف ہوگا تو بڑا خوش ہوگا، تو وہ آئے سوال کیا جنگل میں پڑا ہوتا تھا، یہ ہے پروٹوکول. اس کو ایک عدد گاڑی بھی دے دیں کہ تم تو دوڑے گا نا صبح صبح بکری کے پیچھے، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، موٹر سائیکل نکالے کک مار کے لگے جانور نہیں آنا. تو بتاؤ تھوڑے دن میں شیر مر جائے گا نہیں مر جائے گا؟ مر جائے گا. تبھی چڑیا گھر میں شیر کو اگر رکھا جاتا ہے وہی ماحول اس کو دیا جاتا ہے جو ماحول جنگل میں میسر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان کی فطرت پہاڑوں میں رہنا نہیں ہے. انسان کی جو فطرت ہے نا وہ جانوروں سے ذرا ہٹ کے، انسان جانوروں سے بہت مختلف ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم کا، ایک روح کا. ہمیں جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس لیے نہیں کہ ہم روٹی کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں. گندم تو میں، میری بکری ہے روزانہ کھاتی ہے، مجھ سے زیادہ کھا جاتی ہے. میں تو صبح ایک پراٹھا کھاتا ہوں، اس کو جتنی گندم کھلاتا ہوں نا کم از کم چار پراٹھوں کے برابر ہوگی. وہ تو گندم زیادہ کھاتی ہے. بچے پالنے کی بات ہے، انسان بچوں کو پالتا ہے تو جانور بھی پالتا. یہ طوطے ووتے جو پالتے ہیں، دیکھو نر مادا کیسے مزے سے بچوں کو. مجھے تو جانور پالنے کا بہت شوق ہے، میں نے یہ طوطے ووتے بھی پالے ہیں. تو یہ طوطے اور طوطا اور طوطی مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور بڑا پیارا منظر ہوتا ہے جب وہ بچے بھوک سے اپنی اتنی بڑی چونچ کھول کے آسمان کی طرف دیکھ کے نا چیخ رہے ہوتے ہیں, چہ چہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ دانا توڑ توڑ کے اس کے منہ میں گھسیڑتے ہیں. بڑا اچھا منظر لگتا ہے, بڑی محنت سے پالتے ہیں اپنے بچوں کو. اور پھر جیسے ہی بچے شادی کے قابل ہوتے ہیں ان کو الگ گھر لے کے وہ مٹکی نہیں لگانی پڑتی ہے, ورنہ ان کی بریڈنگ نہیں ہوتی. الگ سیپریٹ ماں باپ الگ کر کے جاؤ بھائی اب شادی کرو, اس گھر میں بچے نہیں دینے تم نے, ٹھیک ہے نا. یہ جو شادی کے بعد علیحدہ ہو جانا یہ کوئی اتنی مایوب چیز نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی میری بیوی اور والدہ کا پڑھنا چل رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی الگ الگ رکھو بیوی کو والدہ سے, تھوڑے دنوں میں خود ہی سلو ہو گیا. الگ غیرت کے خلاف ہے, کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے بھائی. ساری دنیا میں یہ تو فطرت ہے. اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شادی کی تھی نا ان کے بچے وہیں رہتے تو چائنا آباد ہوتا, آسٹریلیا, چین, جاپان, سارے بچے ایک ہی جگہ پہ بڑھتے رہتے, ٹھیک ہے نا. تو شادیاں ہوتی گئی, الگ ہوتے ہوتے پوری دنیا آباد کر گئی. تو یہ جو چیز ہے نا روٹی, پیٹ, آٹے ماتے, یہ تو جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس لیے بنایا گیا ہے کہ انسان مہذب ہوتا ہے, تہذیب یافتہ ہوتا ہے. تہذیب کی وجہ سے انسان کو فضیلت دی گئی ہے. انسان جو ہے نا انسان تہذیب کیا مطلب, بہت سارے تہذیبی قوانین انسان اختیار کرتا ہے. انسان نہاتا ہے, جانور نہاتے نہیں ہیں. ہم نہ نہائیں تو کتنے گندے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ہم دانت صاف کرتے ہیں, جانور صفائی نہیں کرتے. انسان استنجا کرتا ہے, جانور استنجا نہیں کرتے. انسان لباس پہن کے شرمگاہ کو چھپاتا ہے, جانور چھپاتے. اتنی ہی بد تہذیب قومیں دنیا میں ہیں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ لباس استعمال کرتے ہیں. تہذیب سے دور ہوتے بھی چلے گئے مگر پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک ایسا ہو جو سب برہنہ 24 گھنٹے رہتے ہیں, ایسا کوئی نہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جانوروں کو سوٹ کرتی ہے چیز, انسانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ انسان کی فطرت میں تہذیب اور شائستگی کو شامل کر دیا گیا ہے, اور انسان اسی تہذیب اور شائستگی اور پاکیزگی کی وجہ سے جانوروں پر ممتاز, جانوروں سے ممتاز ہے. تبھی تو کہتے ہیں بھائی تو انسان کا بچہ بن, کیا جانوروں جیسی حرکتیں کر رہا ہے, کیوں دے تانا دیا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان صرف گوشت پوش کا نام نہیں ہے. انسان جھوٹ بولے گا گندا کہلائے گا, سچ بولے گا اچھا کہلائے گا. جانور نہ جھوٹ بولتا ہے نہ سچ بولتا ہے, سمجھ رہے ہیں بات. نہ جھوٹ بولنے پہ گندا کہلائے گا نہ سچ بولنے پہ اچھا کہلائے گا. وہ یہ آزمائش سے اور اچھے اور برائی کی صفت سے متصف ہی نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے بڑی صفات دی ہیں, تبھی اس کی آزمائش ہے. غیرت ہوگی اچھا انسان, بے غیرت ہوگا برا انسان. جانور جو ہے نا جیسا اللہ نے بنا دیا ویسے ہی. جانور کی اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے, صحت مند جانور ہے گوشت زیادہ نکلے گا, بڑا اچھا بکرا ہے لوگوں کو 10,000 میں سستا مل رہا ہے. اخلاق دیکھ کے کوئی لیتا ہے بکرے, بڑا غیرت مند بکرا ہے بھائی, 15,000 میں بھی کم ہے. یہ تو بکرے کا گوشت دیکھا جاتا ہے, دمبے کا گوشت دیکھا جاتا ہے, بچڑا دیکھا جاتا ہے اونچا کتنا ہے. انسان میں یہ چیزیں دوسرے درجے میں دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز ہے انسان کا بچہ بھی ہے, ورنہ زرداری صاحب بھی تو کتنے ہینڈسم اسمارٹ ہیں یا نہیں, کیا خیال ہے. صدر صاحب کتنے ہینڈسم اسمارٹ, مسکراتے رہتے ہیں ہر وقت. میں نے 2 یا 3 دفعہ دیکھا ہوگا, جب بھی دیکھا اتنی بدماشیاں کر کے بھی مسکرا رہا ہے, حیرت اس پر ہوتی ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, انسان کا بچہ نہیں ہے, انسان نہیں, حرکتیں ایسی ہیں. تو انسان کی جو فطرت ہے نا, فطرت وہ ہے تہذیب یافتہ ہونا. اب یہ تہذیب یافتہ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا طویل سلسلہ ہے. بہت سارے احکام ہیں, ان سارے احکام پر عمل کرو گے تو تہذیب یافتہ کہلاؤ گے. ایک آدمی میں ساری چیزیں مگر نہاتا نہیں ہے, بڑے اچھے اخلاق ہیں, نمازی, نمازی تو ہو ہی نہیں سکتا جو نہاتا نہ ہو, تو روزے دار بھی ہے, ماں باپ سے اچھا سلوک بھی کر رہا ہے, نہاتا نہیں, لوگ نفرت ہے, گندا آدمی کرتے نہیں کرتے نفرت اس سے, نہاتا ہی نہیں, دانت ہی صاف نہیں کرتا کم وقت. ایک آدمی صاف ستھرا بہت ہے, اخلاق اچھے نہیں ہیں, بوڑھے باپ کی خدمت نہیں کرتا، بوڑھی ماں کی خدمت نہیں کرتا، لوگوں سے مسکرا کے ملتا نہیں ہے، غریبوں کا خیال نہیں کرتا، لوگ کیا کہیں گے؟ گندا آدمی ہے، برا. لوگ کیا کافر جو مذہب کے منکر ہیں وہ بھی کہیں گے برا آدمی ہے. کیوں بھائی؟ ظاہر ہے کہ یہ تہذیب کے دائرہ کار میں نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی جو فطرت ہے نا، جیسے انسان اپنی جسمانی فطرت میں، جسمانی فطرت میں قوانین کا محتاج ہے جسمانی جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے. اب دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے اب ہمیں مذہب کے قوانین کی ضرورت نہیں ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، زمانہ اتنا ترقی کر گیا تو ہمیں روٹی کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ وہ تو 2000 سال پہلے لوگ روٹی پکا کے کھایا کرتے تھے، اب ہمیں تو پلاسٹک کی چیزیں کھانی چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو جیسے ہماری خوراک کے معاملے میں فطرت تبدیل نہیں ہوئی، فطرت کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے، قیامت کے دن جو انسان، قیامت سے پہلے جو انسان پیدا ہوگا نا آج سے 2000 سال تک، اس کو بھی گندم کی اتنی ہی ضرورت ہوگی جتنی آج ہمیں. اور گندم کو ہضم کرنے کے بعد جیسے 4000 پرانے انسان کو پہاڑوں کے دور کو بیت الخلا کا چکر لگانا پڑتا تھا گندم ہضم کرنے کے بعد، تو آج سے 4000 سال بعد جو ترقی یافتہ انسان پیدا ہوگا نا، ڈیجیٹل دور میں جو پیدا ہوگا، ہر چیز بٹن سے ہو رہی ہوگی، اس کو بھی بٹن سے بیت الخلا اس کا نہیں ہوگا، اس کو بیت الخلا کا چکر لگانا پڑے گا. فطرت کے جو اصول ہیں، نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، اس کا متبادل اس کے فطرت نہ ہو تو اس کے برائی کو کم کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، اس کے نقصانات ختم نہیں ہو سکتے. آج بھی دیکھیں جن لوگوں کی نیچرل لائف ہے وہ زیادہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، اور جو نیچرل لائف سے ہٹ جاتے ہیں ان کی زندگی. میں تو سب سے بہترین مثال ڈاکٹروں کی دیتا ہوں، اکثر ڈاکٹر بےچارے کم عمر ہوتے ہیں، سمجھ میں آئیے نا بات، کیونکہ دوائیاں کھا کھا کے نا ان کی بھی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے. وٹامن سی کی کمی ہے بجائے اس کے کہ بھائی تم کینو مالٹا کھا لو، وٹامن سی کی گولیاں کھا لیں، صحیح ہے نا؟ تو صبح دیر سے اٹھتے ہیں سارے ڈاکٹر، جلدی اٹھنے کا معمول نہیں ہوتا کیونکہ کلینک رات کو 3 بجے بند کر کے جب جائیں گے تو صبح اٹھیں گے کب، دیر سے اٹھیں گے، دیر سے سوئیں گے، نیچرل لائف سے ہٹ جاتے ہیں. لہذا کیسے ہی کشتے کھا لیں، کیسے ہی انجیکشن لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن پھر بھی اتنی عمر میں مر جاتے ہیں جتنے میں عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی بےچارے. مجھے تو اکثر عجیب سے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر لوگ، صحت اچھی نہیں ہوتی. اگر ڈاکٹر کی صحت اچھی ہے تو سمجھ لو ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر ہمیشہ جلدی مر جاتا ہے عام طور پر. حکیموں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں جتنے حکیم دیکھے بڑی لمبی عمر والے، 90 سال کے حکیم میں نے دیکھے، 90 سال کا ڈاکٹر آج تک ایک بھی نہیں دیکھا. حالانکہ تحقیق کے میدان میں ڈاکٹر حکیموں سے بہت آگے ہیں، حکیم کو اکثر ہوتے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، اکثر حکیم چھوڑ ہوتے ہیں، یہ کر دوں گا، یہ گولی کھلا دوں گا تو یوں ہو جائے گا، بڈھا جوان ہو جائے گا، چھوڑ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی صحتیں حکیموں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکیموں کی تحقیق زیادہ ہے، تحقیق تو ظاہر ہے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی جو تحقیق ہے حکیم کو اس کا ہزار میں ایسا بھی نہیں، لیکن حکیموں کی زندگی فطرت کے قریب ہوتی ہے. میں نے جتنے حکیم دیکھے صبح جلدی اٹھیں گے، ہوا خوری کریں گے، پھر سوئیں گے نہیں، ڈاکٹر سو جائے گا. فجر کی نماز اکثر حکیم لوگ پڑھتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اور کیا خوراک کم کھائیں گے، ایسے بھینس کی طرح نہیں کھاتے، لب الگ کھاتے چلے جا رہے ہیں، پھر ہضم کرنے کے لیے کچھ اور کھا لو. تو چند نسخے ہوتے ہیں صحت بچانے کے، وہ استعمال کرنا، سوتے جلدی ہیں، صبح جلدی اٹھنا، واک کرنا، یہ سب چیزیں چٹکلے ان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور دواؤں سے دور رہتے ہیں، دیسی دوائیں کھا لیتے ہیں، آسما بہت خراب ہو گیا، کاروی نہ کھا لیں، یہ بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں چٹکلے سے حساب، نزلہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ وومینٹن اور موٹی موٹی بھاری بھر کا جوشان رکھ لیا، وہ مرض ٹھیک ہوگا 15 دن میں ہوگا، لیکن چلو ہو جائے گا، 15 دن دیر سے ہو جائے گا جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فطرت کے اصول ہیں نا، فطرت کے تقاضے وہ کبھی بھی نہیں بدلتے. تو جیسے میرے بھائی جاپان کتنی ہی ترقی کر لے، اس کو صحت برقرار رکھنے کے لیے روٹی کھانی پڑے گی، گندم کھانی پڑے گی، چاہے برگر کی شکل میں کھائے چاہے روٹی کی شکل میں کھائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جاپان نے اتنی ترقی کر لی ہے اب وہ الیکٹرانک جو ہے نا ان کو توانائی چاہیے، ایک تار لگا دو کسی جاپانی کے اور پلک لگاؤ آدھے گھنٹے میں پورے دن کے لیے چارج ہو جائے گا، ترقی کی ہے. یہ تو گوار لوگوں کا کام ہے روٹی پھانکنا، سب کو پھانکنا، کوئی جاپانی یہ کہہ سکتا ہے؟ اے بھائی کبھی وہ گندم پہ محنت کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں چاول پہ، وہ محنت کر رہے ہیں دالوں پہ، دالے پیدا کرو چاول پیدا کرو، ان کو بھی پتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے یہی چیز چاہیے. تو یاد رکھیں جس طرح جسمانی تقاضے ختم نہیں ہوتے، انسان کی روح کو مہذب اور شائستہ بنانے کے لیے جو اصول 4000 سال پہلے تھے آج بھی وہی اصول ہیں، آج بھی وہی اصول ہیں، اور وہ اصول سوائے خدا کے اور خالق کائنات کے کوئی نہیں بتا سکتا. وہ اصول اللہ سے پوچھے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب جو ان فطرت کے جو اصولوں سے ہٹ جائے گا، وہ اصول کیا ہیں؟ وہ بہت سارے اصول ہیں، ان میں سب سے پہلے انسان کی فطرت میں خالق اور مالک اور معبود کی محبت ڈال دی گئی ہے، لازمی ڈال دی گئی ہے. جو اپنے معبود اور اپنے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جس ذات نے اس انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کیا اور وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے. وَإِذْ کیا ہے وہ، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا اور ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں. پتا یہ چلا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پشت میں جو کروڑوں خربوں انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، ان کی فطرت میں ربوبیت کا تصور داخل کر دیا. اب جس کا رب نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، اسے سکون اور اطمینان مل نہیں سکتا، اس کی روح اس فطرت سے ہٹ گئی ہے. سب سے پہلے تو اس میں توحید ہے، پھر اس رب کی عبادت. انسان جو ہے نا انسان، وہ اگر رب کی عبادت نہ کرے اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا. ہے غلام مگر مولا کو پہچانتا نہیں ہے، مالک کو پہچانتا نہیں ہے. غلام یا تو بادشاہ بن جائے نا اس کائنات کا، وہ بن نہیں سکتا. تو بھائی جس کے غلام ہو اس کو پہچانو. اس کے علاوہ بہت سارے اصول ہیں، ضوابط ہیں، جن سے وہ لوگ دور ہو گئے وحشیانہ درندگی والی زندگی پر آ گئے. ایک عالم نے بڑا پیارا بیان کیا، فرمایا کہ دیکھو اگر عقل ہر چیز میں قانون سازی کرتی، عقل ہر چیز میں بتا دیتی کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو نکاح کے لیے قرآن نے اصول بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے اصول بتایا تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. اللہ نہ بتاتا انسان خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری بیٹیاں حرام، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی روح کو مہذب بنانے کے لیے قوانین آسمان سے نازل ہو رہے ہیں کہ تم یہ گھٹیا حرکت نہیں کرو، بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی تمہاری. غیرت بھی یہی کہتی ہے، کیا خیال ہے؟ بڑا بے غیرت سمجھا جائے گا جو بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھے، بڑا بے شرم سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ان کے یہاں نہیں سمجھا جاتا. رشیا میں قانون ہے بہن سے بھی شادی ہو سکتی ہے، بیٹی سے بھی شادی ہو سکتی ہے. کسی نے اعتراض اٹھائے غلط ہے، اس نے کہا غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب بتاؤ کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ ہر چیز دلیل سے نہیں سمجھائی جا سکتی. ہم تو کہیں گے یہ دلیل اس لیے کہ غیرت کے خلاف ہے، کہ اگر غیرت کیا ہوتی ہے، یہ غیرت جس میں ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے، جس میں نہیں ہو اس کو نہیں پتا ہوگا غیرت ہوتی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن نے اصول بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے، وبناتکم تمہاری بیٹیاں حرام، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں حرام، وخالاتکم تمہاری ماں کی بہن خالہ حرام. یہ سب مقدس رشتے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم واخواتکم، بہن حرام، وخالاتکم وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں حرام، وہ بھی تمہاری بیٹیاں نہیں کے قائم مقام ہیں. وبنات الاخ، تمہارے جو ہے نا بہن کی بیٹیاں حرام ہیں تمہارے اوپر. پوری تفصیل اللہ نے بیان کی. واخواتکم من وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ ماں جس نے بچپن میں تمہیں دودھ پلا دیا اس سے بھی تمہارا رشتہ ہو گیا، اس نے تمہیں گود میں اٹھایا تھا اور تمہیں اپنی چھاتی سے لگایا تھا، اس کے جسم کا حصہ تمہارے خون میں اس کا خون شامل ہو گیا، تمہارے جسم کا حصہ بن گیا اس کا جسم، لہذا وہ مقدس رشتہ بن گیا ہے، ایسے اس کو بیوی بناؤ گے، جس کی گود اور چھاتی میں تمہیں بہلایا گیا ہو، تمہیں کھلایا گیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے وہ مقدس رشتہ بن گیا؟ اب تم اس سے شادی کر لو، یہ ممکن نہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو ساس کہا جاتا ہے، مقدس رشتہ بن گیا. جب ایک عورت سے شادی ہو گئی تو اس کی ماں تمہاری ماں بن گئی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تمہاری کسی عورت سے شادی ہو گئی، اب اس کی بیٹی کی طرف نظر غلط اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی، حرام ہو گئی تم پر ہمیشہ کے لیے، اب اس سے نکلو، تمہاری سوتیلی بیٹی ہے. اور وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹے نے کسی عورت سے شادی کر لی، اب وہ تمہاری بہو بن گئی، تمہاری بیٹی بن گئی، اب اس کی طرف نظر اٹھا کے قیامت تک نہیں دیکھ سکتے، ختم. یا تو بیٹے کی نہ کرتے، خود کر لیتے، خود نہیں کر سکتے، بیٹے کی ہو گئی، اب تمہارے بیٹے کی بیوی بہو بن گئی تمہاری. ہندوؤں میں شادی ہو جاتی ہے، سگی خالہ سے بعد ہندو شادی کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. انگریزوں میں تو سیٹ اپ ہی نہیں، وہاں تو زنا بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کیا وحشیانہ زندگی ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں، اس کو ترقی کہیں گے کہ ایسی ترقی پہ 100 لعنتیں، 100 دفعہ لعنت. انسان بھوکا مر جائے، غریب ہو، مگر غیرت والی زندگی گزار کے جائے، یہ ہے ترقی حقیقی، یہ ہے کامیابی. یہ آج سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کے. اگر غربت کو ناکامی کہتے تو معاذ اللہ، پھر تو سب سے بڑے ناکام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. معاذ اللہ، گھر میں روٹی نہیں، چولہا نہیں ہے، چولہا ہی نہیں جلتا 40-40 دن تک، اس لیے کہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے گھر کے اندر. تو بھائی انسان سب سے پہلے انسان تو بن جائے، باقی چیزیں اس کے بعد کی ہیں. غیرت کے سودے کر کے دولت حاصل کر لینا، اس کو ترقی اگر کہتے تو پھر ہمارے صدر زرداری صاحب سب سے ترقی یافتہ انسان ہے. اگر غیرت کے سودے کر کے دولت حاصل کر لینا اس کو ترقی کہتے ہیں، تو یہ چور ڈاکو سب سے زیادہ غیرت، سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ کو بھی ہے. کیا ترقی ہے بھائی، کسی کا موبائل چھین کے کسی کو قتل کر کے پیسے کما لینا، ترقی تو چاند پہ یہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو ترقی میں سب سے پہلے، یہ ٹھیک ہے یہ والی ترقی بھی ہے لیکن یہ دوسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلے ترقی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت پہ لایا جائے. اور خدا کی قسم فطرت پہ چلنے والا انسان بھوکا رہ کر بھی اس سکون کی حالت میں ہوتا ہے، جو فطرت کے خلاف چلنے والا انسان چاند پہ پہنچ کے اس کو وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. یقین نہ آئے تو دیکھو ہمارے اسلاف روزے کیسے رکھا کرتے تھے. دیکھو انسان کی سب سے بہترین خواہش جو ہے نا وہ روٹی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس، اس پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا. پوری دنیا میں ہڑتالیں ہوتی ہیں، روٹی چاہیے، بھوک برداشت نہیں ہے، جاؤ بیٹا چلو اس کو یہاں سے لے کر جانا. تو پوری دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہڑتالیں، روٹی، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، روٹی چاہیے، ان میں روٹی سب سے پہلے. شریعت نے بھی حکم دیا غریبوں کو کھانا کھلانے کا، لیکن اسلام میں کیا روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ تو روزے میں روٹی کھاتا ہے یا پرہیز کرتا ہے روٹی سے؟ تو ہمارے اسلاف کی آپ عبادت دیکھیں تو پوری پوری زندگی روزے رکھے انہوں نے، تو یہ کیسا ان کو مزہ آ رہا ہے کہ بھوکا رہ کر ان کو مزہ آ رہا ہے، پیاس اور بھوک برداشت کر کے مزہ آ رہا ہے. تو اگر ان کو سکون روٹی کھانے میں ملتا تو وہ روزے نہ رکھتے. صاحب ہدایہ جو ہیں قرآن الدین مرغینانی رحمتہ اللہ علیہ، 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے، 13 سال، اور بتاتے بھی نہیں تھے کسی کو، کھانا آتا تھا سامنے، چپکے سے دائیں بائیں کر دیتے تھے. بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی روزے رکھے، ورنہ اتنی بھی ہمت تو شریعت میں ترغیبات تو ہے نا، مہینے میں 3 دن، ہفتے میں 2 دن، اس طرح روزہ رکھنے کی ترغیب ہے. تو روزہ رکھنے سے ترقی ہوتی ہے یا تنزل کی طرف جاتا ہے؟ جس کو دنیا آج ترقی کہہ رہی ہے وہ والی ترقی تو روزہ رکھنے سے نہیں ہوتی، بھوکا پیاسا سارا دن پیٹ کمر پہ چپکا ہوا، صحیح ہے نا؟ رمضان ابھی آنے والا ہے، گرمیوں میں سب چپک کے آبے ہو جائیں گے بیچارے، کیا ترقی، کسی کام میں مزہ ہی نہیں آتا. صبح اٹھو نہ ناشتہ نہ چائے نہ، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ کے کہتے نا رمضان، ہم کہتے یا اللہ بس صبح ایک آدھا چائے کی اجازت دے دے 8 بجے، تاکہ ناشتے کا تھوڑا سا لک آ جائے. جب تک ناشتہ نہیں کرو نا مزہ نہیں آتا. دوپہر کا کھانا چھوڑ دے آدمی، ٹھیک ہے نا، شام کی چائے چھوڑ دے، لیکن صبح اٹھنے کے بعد منہ کھلتا نہیں ہے جب تک چائے کے 2 گھونٹ، ہماری جو بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے. تو ناشتے کا تھوڑا سا لک آ جائے بس، کسی سے ناشتے کا ساشا ایک آدھ کپ چائے، لیکن اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. صبح کیسا پھیکا پھیکا منہ ہوتا ہے, اٹھ کے دفتر جا رہے ہوتے ہیں لوگ, بالکل بھی دل نہیں چاہتا, لیکن اس میں ایک عجیب لذت ہے. اس لیے کہ یہ کسی انسان کے مشورے پر ہم نے یہ کام نہیں کیا, ڈاکٹر کے مشورے سے بھی نہیں کرے. ڈاکٹر کہتا نہیں یہ چھوڑ دو, پھر بھی چھوڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, ڈاکٹر نے کہا چھوڑ دو, کاش میں بھی کھا لیتا. لیکن اللہ کے حکم سے یہ کام کیا ہے. خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا, جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہا چھوڑ دو, چھوڑ دیا. پھر مزہ آتا ہے افطاری کے, وہ کیسا خوشی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے دعا بھی بتائی, یہ ان دعاؤں سے کافر ان لذتوں سے خدا کی قسم محروم ہے جو لذت ہمیں افطاری کے وقت رمضان میں حاصل ہوتی ہے. مجھے تو افطاری میں خدا کی قسم پکوڑے سموسے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے. نبی علیہ السلام جب افطاری کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے, ذہبت الغم ذہب الغم وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. فرمایا جو پیاس کی وجہ سے ہماری رگیں سوکھ گئی تھی, یہ پانی پی کے اللہ نے ان رگوں کو تر کر دیا. ایسی طاقت توانائی آ جاتی ہے روزے کے, گرمیوں کا روزہ تو بڑا مزے کا ہوتا ہے, ایسی توانائی آتی ہے نا جب بھوکا پیاسا شدید پیاس میں جب نیمبو نچوڑا ہوا شربت سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے, روح افزا ڈلا ہوا اور انسان ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا منہ کو لگاتا ہے, اور یہ بھی اللہ کے حکم سے لگا رہا ہے. کتنی بڑی اللہ کی رحمت کے حکم دیا کہ افطار میں تاخیر نہ کرو, کیونکہ اگر اللہ یہ حکم نہ دیتے پھر ہم جلدی جلدی پی رہے ہوتے, ہمیں احساس ہوتا اللہ نے تو بھوکا پیاسا رہنے کا کہا تھا, جیسی پابندی ختم ہوئی ایک دم ایسے بھاگ رہے جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں. اللہ نے خود کہہ دیا اب پیو, جلدی کرو, جلدی میری طرف سے حکم ہے. بھوکے پیاسے بھی اللہ کے حکم سے رہے اور پی بھی کس کے حکم سے رہے ہیں بھائی, اللہ کے حکم سے. اللہ کہہ رہا کھاؤ جلدی کرو, مغرب کی نماز بعد میں پڑھ لینا, پہلے کچھ پیٹ میں اتار لو. تو اب جب کھا رہے ہیں تو رگے تر ہو رہی ہیں, وہ جو خشکی جو تھی نا پسینہ نکل نکل کے آدھے ہو گئے تھے, تو وہ ایسی ایک دم ایک گلاس پانی پی کے کیسی توانائی آتی ہے, اور دو پکوڑے منہ میں رکھ کے کیا طاقت آ جاتی ہے. اے بھائی مغرب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں اثر میں کیسے آ رہے ہوتے ہیں, مرجھائے ہوئے چہرے, غصہ, ہر آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے, عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, اور مغرب میں کیسے جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, ایسے خوش و خرم چہروں میں ایسا نور آ جاتا ہے ایک دم. تو اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے تھے, ذہب الغم اے اللہ پیاس چلی گئی, وبطلت الروح ہماری رگیں تر ہو گئی, یہ تو مزے دنیا کے ہیں, وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی, اور اے اللہ اس طویل محنت کا اجر بھی تیرے دربار میں ثابت ہو گیا. یہ بینک میں, اللہ کے بینک میں یہ اجر جمع ہو گیا, ابھی تو اس کا بدلہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. حالانکہ اصولی طور پر تو افطاری میں جو مزہ آتا ہے نا وہ روزے کا بدلہ وہی ہو جانا چاہیے, وہی ہو جانا چاہیے, لیکن اصل اجر تو کہاں ملے گا؟ آخرت میں. وہ اللہ نے بینک میں جمع کر لیا کہ روزے داروں کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں قیامت کے لیے. یہ نعمتیں کافروں کو نہ دنیا میں ملتی ہیں نہ آخرت میں ملتی ہیں, پرہیز کرتے ہی نہیں, جس دن سے پیدا ہوتے ہیں جو کھانا شروع کرتے ہیں موت تک کھاتے ہی رہتے ہیں, کھاتے ہی رہتے ہیں, سور بھی کھا لیں گے, کتے بھی کھا لیں گے, بکری بھی کھا لیں گے, مردار بھی کھا لیں گے, حلال کی حرام کی, کیڑے بھی, کوئی بتا رہا ڈاکومنٹری آتی ہے اس میں کیڑے بھی کھا رہا ہوں دکھا رہا ہوں, جو ملا کھا لیا, متزل لا لیا, جو ملا کھا لیا. تو یہ فطرت سے ہٹی ہوئی زندگی ہے, انسان کی فطرت میں ہے اپنے محبوب کے لیے قربانی دینا. دیکھو غیرت کے خلاف جو چلے گا نا اس کو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے سکون نہیں ملے گا, کہہ رہے ہیں کم بختوں کو معاذ اللہ اولڈ سینٹر میں داخل کر دو. لیکن اگر غیرت ہوگی, فطرت ہوگا, کہے گا بھائی کیسے داخل کر, تیرا ضمیر ملامت کر رہا ہے مجھے. ہم نے آج الحمدللہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے ہی نالائق کیوں نہ ہو جائے, بوڑھے باپ کی موت تک خدمت کرتے ہیں, بوڑھی ماں کی موت تک خدمت کرتے ہیں, اور کرتے کرتے فخر بھی کرتے ہیں اس لیے, بھائی اللہ نے مجھے الحمدللہ آخر عمر میں اپنے والدین کی خدمت کی بڑی توفیق دے دی, بس یہ اللہ کا فضل ہو گیا. ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کی, بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, تو مجھے کہہ رہا تھا یا بس اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے اللہ نے بڑی توفیق دے دی, دوسرے بھائی اتنا نہیں تھے, میں نے آخر وقت پر بڑی خدمت کی ہے, اور میری ماں کا انتقال بھی میری گود میں ہوا ہے, مجھے خوشی ہو رہی تھی. دیکھو الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے محسنین کے احسان فراموش نہیں ہے. تو انسان کی فطرت ہے کہ احسان فراموشی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے,
اس فطرت پہ چلانے کے لیے آسمانی ہدایات چاہیے, کوئی اس کو بتائے تو صحیح. قرآن نے بتایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کے سامنے اف نہ کرو, ان کو جھڑکو مت. جن قوموں میں یہ تعلیمات نہیں ہے وہ ماں باپ کو جھڑکتے بھی ہیں, ان کے سامنے اف بھی کرتے ہیں, ماں باپ ڈانٹے تو پولیس کو بلا کے ان کو جیل کے اندر بھی بند کرا دیتے ہیں. اور افسوس اس پر ہے, ان کو انہیں کوئی ملامت نہیں کرتا اس گھٹیا حرکت پہ, بلکہ قانون ان کا ساتھ دے کے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے ان کی. اس لیے کہ قانون بنانے والوں نے اپنی عقل سے قانون بنایا, غلط فیصلہ کر رہی ہے ان کی عقل. اور میرے اور آپ کے جو قانون ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے, خدا نے بنائے ہیں. تبھی تو لوگ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت کا حکم بتا دیں. ان کو پتا ہوتا ہے مفتی صاحب اگر واقعی مفتی ہیں تو اپنے پیٹ سے نہیں بتائیں گے کہ یہ حکم, تو کہیں گے آپ کو تھوڑی اتفرتی ہے, آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. سب سے بڑے مفتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس مشرکین آئے, کہنے لگے کہ اس قرآن میں جو ہے نا تھوڑے سے قوانین میں تبدیلی کر دیں. اس قرآن کے قوانین ویسے تو 100% معاذ اللہ غلط ہے, لیکن آپ 100% تو ہماری بات مان نہیں رہے, کچھ تھوڑی سی ہماری ہو جائے. کچھ مذاکرات ہوتے ہیں نا, جب بن نہیں رہی ہوتی تو کچھ جو ہے نا حکمران تھوڑے سے ادھر چلے جاتے ہیں, کچھ ادھر آ جاتے ہیں, کچھ تحریک انصاف میں اور مسلم لیگ میں کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے, کیونکہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا فی الحال. لیکن باہر تو مشرکین بھی آئے اور کہنے لگے کہ بھائی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں, کچھ قوانین آپ اپنے رکھیں اور کچھ تھوڑے سے ہمارے باپ دادا سے جو چلتے آ رہے تو درمیان کی کوئی راہ اختیار کرنا چاہیے. تو سورہ یونس کی آیات نازل ہوئی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ میرے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں جو میں تبدیل کر دوں. میں نے بنائے ہوتے نا, حکومت کوئی قانون بناتی ہے, عوامی رائے حاصل کرتی ہے, الیکشن وہ جو ہے نا اسمبلی میں اکثریت نے اس کو مسترد کر دیا تو چلو تھوڑا سا تبدیلی کر لو. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی, مجھ میں اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اپنی طرف سے. ان تبیر ما یوحى الی, ان تبیر الا ما یوحى الی, میں تو خود ان قوانین کا محتاج ہوں, یہ صرف تمہارے لیے میرے لیے بھی نازل ہو رہے ہیں, مجھے بھی ان پر عمل کرنا پڑے گا. میں بھی انسان ہوں, تو یہ انسانوں کے لیے تو میں بھی مجھ پر بھی لاگو ہوتے ہیں, بلکہ نبی نے تو اپنے اوپر زیادہ لاگو کر کے دکھائے. سب سے زیادہ قرآن پر بہترین عمل سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, بہت ساری جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا, دولت رکھنا جائز ہے, نبی نے نہیں رکھی. قرآن کے مستحبات پر بھی عمل کیا, اور نبی کا روزہ 24 گھنٹوں کا روزہ ہوا کرتا تھا. صحابہ نے رکھنا شروع کیا, آپ نے منع کیا کہ تم نہیں رکھ سکتے. ایوکم مثلی, جتنی روحانی قوت مجھ میں ہے تم میں تھوڑی ہے اتنی قوت, تم وہی رکھو جو مغرب تک جو تمہیں بتایا گیا ہے. اپنے اوپر زیادہ لاگو کیا اس کو, تہجد کا حکم دیا تو پوری رات تہجد میں کھڑے رہتے, پاؤں سوج جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسروں کو منع کرتے کہ اتنی محنت نہ کرو, اعتدال سے. تو مفتی صاحب سے جب فون کر کے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیوں پوچھا جاتا ہے, کہ یہ اپنا نہیں بتائیں گے, کس کا بتائیں گے؟ اللہ نے جو آسمان سے قانون نازل کیا ہے وہ بتائیں گے. تو یاد رکھو, جس قوم کے پاس خدائی قوانین نہیں ہے, ساری زندگی ان کے ماہرین بیٹھ کے حل کرتے رہے, وہ قانون سازی, صحیح قانون سازی جو انسان کی فطرت کے مطابق, وہ کر ہی نہیں سکتے. اب تو اللہ نے ان کے پول ایسے کھول دیے, دنیا کو دکھا دیا کہ یہ کیسے قوانین, لڑکا کے لڑکے سے شادی کے قوانین بن چکے ہیں ان کے ملکوں میں. یہ تو اتنے گندے عمل ہیں, اتنے گندے عمل کہ انسان کی فطرت چیخ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جو کام جانور نہیں کرتے. اتنی بدترین حرکت پر انسان آ گیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ آ گیا ہے, وہ چند سال پہلے کوئی لڑکا اگر لڑکے سے بدفیلی کرتا تو پوری قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہو, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اتنا گندا عمل ہر دور میں ہر قوم میں اس کو گندا سمجھا جاتا رہا ہے. ان ماہرین نے جو ہے نا, جو دنیا کے ذہین کلاس پر ہے, ان لوگوں نے بیٹھ کے اس کو نہ صرف حلال کر دیا بلکہ قانونی تحفظ بھی دے دیا اس کو. بعض ملکوں کا ویزا جب تک نہیں, ویزا ملنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ کہ وہ کسی لڑکے سے تعلقات قائم کیے جائیں اور ثابت کر دیا جائے تو فوراً ان ملکوں کا ویزا مل جاتا ہے. یہ کتنی بدترین تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی نہیں تھی بھائی, اتنے بدترین تو وہ بھی نہیں تھی کہ ویزا اس پر دے دیتے ہوں. یہ ترقی ہے کیا؟ لعنت 100 دفعہ لعنت ایسی ترقی پر جس کے تصور سے انسان کو گھن آنا. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی لڑکا بدفیلی کر کے پکڑا جائے اس کی نسلوں کو نہیں بھول کے لوگ, یہ وہی ہے نا, اسی کا بیٹا ہے وہ, جس ایک دفعہ یہ ہو پکڑا گیا لگا, اتنا گندا سمجھتے ہیں اس کو. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو گندگی بیان کی نا, اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے عورتوں کو بنایا، محبت پیدا کی مرد اور عورت میں، میاں بیوی میں. دیکھو میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے نا، شادی ہوتی ہے، دولہا دلہن کے چہرے پہ کیسا نور آیا ہوا ہوتا ہے، چند دن کے لیے دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، وہ لوگ باتیں پر پڈے پڈے ہوتے ہیں، ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا. شروع شروع میں کیسا اس کے چہرے پہ پاکیزگی اور نورانیت آتی ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے. میاں بیوی محبت بڑھ جاتی ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، مبارکباد ہے دولہا کو، بھائی ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کی شادی، یہ اچھا عمل ہے. تبھی پیغمبروں نے نکاح کیے، کیونکہ اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے، اور ان کے ملاپ سے اولاد ملتی ہے. پیغمبر بھی پیدا ہوئے، علماء بھی پیدا ہوئے، مجاہدین پیدا ہوئے، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے قابل لوگ پیدا ہوئے. اتفاق سے زرداری صاحب بھی پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ کتنے اچھے لوگ، یہ فطرت ہے. تبھی چہرے پہ نور آ جاتا ہے شادی کے بعد. میں تو چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کی شادی سے لائق ہوں، تواروں کے چہرے پر ایک عجیب سی پھٹکار برسنی ہوتی ہے. تو جو ہے نا، لیکن یہ جو معاذ اللہ یہ جو بدفیلی کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے چہروں پہ پھٹکار ہوتی ہے، جی نحست ہوتی ہے ان کے چہروں میں. لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، خدا نے جن عورتوں کو تمہارے لیے بنایا ان سے نکاح نہیں کرتے اور مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اور یہ ایسی بدترین برائی ہے جو تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں نہیں تھی. پتہ یہ چلا یہ تو فطرت کے بالکل ہی خلاف ہے، کافر مشرک قوموں نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی، وہی بات جو آج لوگ کہتے ہیں، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اے لوگوں لوط اور اس کے اہل و عیال کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے نیک پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ان کو تو اس عمل سے گھینے گھینے، تو یہاں سے نکل جاؤ، دباؤ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، کیا ضرورت ہے ہمارے پاس رہنے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارا نجی معاملہ ہے، اس میں کوئی دخل اندازی کیوں دے رہے ہیں، یہ غلط کیوں ہے. تو یورپ بھی یہی کہتے ہیں، بھائی ان دونوں کا نجی معاملہ ہے، مگر وہ شادی کر کے رہ لیں مرد مرد، کیا ہے عورت عورت رہ لے مرد مرد، کیا ہے نجی معاملہ، کیا رہے. اللہ نے کہا نجی معاملہ نہیں ہے، گندگی ہے، اور اللہ گندگی کو پسند نہیں کرتا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کی اجازت، تو عورت سے خواہش پوری کرنے کو اجازت نہیں دیتا جب تک نکاح نہ ہو جائے. بیوی بنا کے رکھو گے، عزت کے ساتھ گھر میں لاؤ گے، خرچہ پانی اٹھاؤ گے، اس کی اولاد کی کفالت کرو گے ساری زندگی، پھر تو ہے. اس کے علاوہ عورت سے بھی زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، دوستیاں نہ لگناؤ اور زنا کے قریب نہ پھٹکو، یہ بڑی بدترین جگہ ہے. یہ انسان کو جانور نہیں ہے کہ اپنی خواہش پوری کی اور نکل گیا. جانور ایسے ہی کرتے ہیں، ماتا سے خواہش پوری کی، بھاگ گئے، کوئی پتہ نہیں. تم انسان ہو، تم مہذب ہو، کسی کی بہو کسی کی بیٹی کو گھر لاؤ، عزت کے ساتھ رکھو گے اس کو گھر میں، تمہارا اس سے پھر رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے خواہش پوری کی چھوڑ دیا اس کو. انگریز کرتے ہیں تو چاند پہ پہنچ جائیں یا مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کریں، لیکن ان کی زندگیوں میں تہذیب نہیں ہے. شراب کو قرآن نے حرام قرار دیا، انسان نشہ کر کے جو جھومتا ہے اللہ کو اچھا نہیں لگتا. شرابی کے منہ سے کیسی بدبو آتی ہے، کیسی احمقانہ قسم کی باتیں کرتا ہے. یہاں بھی آج کل ایک عجیب سے شرابی پیدا ہو گئے ہیں، گھومتے رہتے ہیں دم ہو گئے، صحیح ہے نا، مار بھی دیتے ہیں جان سے. تو پتہ نہیں ایک شرابی نے کسی کو گولی مار دی، بعد میں نشہ ہو گیا، پتا بھائی کسی کا چچا مر گیا، ٹھیک ہے اس کو تو مر گیا، اس کا بڑا شراب پی کے طلاقیں دے دیتے ہیں بیویوں کو. تو اللہ نے تبھی الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی شراب سے بچتی. دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جس میں اکثریت آج بھی شراب سے بچتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نکاح کا رواج آج بھی مسلمانوں میں، دنیا میں طلاق کا سب سے کم ریشو آج بھی مسلمانوں میں. حالانکہ اسلام میں طلاق جتنی آسان ہے دنیا کے کسی مذہب میں اتنی آسان نہیں. صرف زبان سے طلاق 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 بول دو، حرام ہو جاتی بیوی. اتنی آسان ہوتے بھی طلاق کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، سب سے کم ریشو ہے مسلم نکاح سب سے کم مسلمانوں میں ٹوٹتا ہے. سب سے کامیاب ترین شادیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں الحمدللہ آج بھی. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، جو قوم اپنا فیملی سسٹم ہی برقرار نہیں رکھ سکتی، رشتے نہیں. پھر اسلام نے حکم دیا رشتوں کو جوڑنے کا. جانور نہیں ہے کہ بیٹا الگ ہے، بھائی الگ ہے، بہن الگ ہے. اللہ نے فرمایا سلو نما ہمارا یوسل، ایمان والے ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، رشتوں کو جوڑتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ان پر اپنا مال. تو میرے بھائی سب سے پہلے ترقی میں یہ چیز ہے کہ انسان کی روحانی زندگی
انسانوں والی ہو. خوراک میں اصول ضابطے بیان کر دیے, گندی اور ناپاک چیزیں کھانے کی ہمیں اجازت نہیں. ہم انسان ہیں, وہ لوگ کھا جاتے ہیں, سب کچھ کھا جاتے ہیں. یورپ والے تو پھر بھی چونکہ عیسائی ہے نا, تو عیسائیوں میں کچھ آسمانی تعلیمات کے اثرات ہیں. وہ صرف سور کھاتے ہیں, باقی ہر گند نہیں کھاتے. اور جو جن کے پاس ذرا سی کوئی کتاب ہے ہی نہیں, اللہ کی احکامات ہے ہی نہیں, وہ تو ایسی ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں کہ ان سے انگریزوں کو بھی گنا دیے. ایک انگریز چائنیز سے انٹرویو لے رہا تھا کہ آپ کیا کیا کھاتے ہیں, تو اس چائنا والے انگریز ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ہمیں الٹی آ جائے. لیکن انگریز کو جس بات سے الٹی آ رہی ہوگی تو سوچو وہ کیا کھایا جا رہا ہوگا جس سے ان کو الٹی آ رہی ہے. تو چائنیز سے انٹرویو لیا. دیکھو چائنا والے اور یہ جو ہندو ہیں نا, یہ جو اس قسم کے قومیں ہیں, ان کے پاس کوئی آسمانی تعلیم ہے ہی نہیں, اور انگریزوں کے پاس تورات اور انجیل کی ادھوری تعلیمات ہیں. تو ادھوری کی وجہ سے وہ اتنے گندے نہیں ہیں جتنے یہ لوگ ہیں, اتنے وحشی نہیں. انگریز پھر بھی تھوڑے سے سلیقے صفائی والے ہوتے ہیں ان کی نسبت. تو یہ جو کچھ کھاتے ہیں نا, وہ تو ایسا کچھ کھاتے ہیں. صاحب بتا رہے, کہہ رہے چائنا میں گیا تو ہم یہاں کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے گزرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے, بدبو آتی ہے, خوشبو آتی ہے نا. کیسا ہی ہوٹل کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی کھانے کی خوشبو آئے گی. کڑھائی وڑائی بن رہی ہوگی, دل چاہے گا یار ہمارے گستاخ سے کھانے پینے کے بڑے شوقین. اللہ نے ان کو پیسا بھی بہت دیا. تو وہ کہتے ہیں میں شارہ فیصل کے لیے برہار کرتا تھا, وہاں چپلی کے بعد بڑے ہوٹل ہے ہماری بھی اچھی. وہ بڑے شاہ فیصل کا آدمی یار, ہم پتنی گلی سے نکلتے تھے, طالب علم جب تھے ٹھیک ہے, مالدار تھے ماشاء اللہ, اللہ نے پیسہ دیا تھا. ادھر سے چپلی کباب کھایا, دوسرے ہوٹل میں اسے نہاری کو ٹچ کیا, وہاں سے تھوڑا سا بریانی ہاتھ مارا. ارے پانچ چھ ہوٹلوں کو نا کھا لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ جیسی آتے ہیں وہ خوشبو اتنی اچھی آتی ہے نا. چپلی کباب کی الگ خوشبو ہے, بریانی کی الگ آ رہی ہے, نہاری کی الگ آ رہی ہے. تو کتنا ہی گندا ہوٹل کیوں نہ ہو, باہر اس کا خوشبو کھانے کی آ رہی ہے. لیکن چائنا یا ان ملکوں میں آپ چلے جائیں نا, ہوٹلوں سے خوشبو نہیں آتی, بدبو آتی ہے. ہوٹل کھانے کے لیے جا بھی رہا ہوں تو واپس ہو جائے گا, میں نہیں کھا رہا بھائی, میں ایسا ہی ہوں, بدبو آ رہی ہے. اور ان کے یہاں ماؤتھ اسپرے ہوتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد منہ میں اسپرے کیا جاتا ہے بدبو کو ختم کرنے کے لیے. ہمارے ہاں ایک صاحب نے, ہمارے حضرت اس کے رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی اسپرے لا کے دے دیا کہ یہ حضرت فرمایا ایک بار لگا کھانے کے بعد منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے. حضرت فرمایا کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو تھوڑی ہوتی ہے. کھانے کے بعد منہ سے خوشبو آتی ہے نا, اتنی اچھی اچھی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بریانی کھا کے آ رہا ہے, کیا کھا کے آ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, جائیدادیں کھا کے آ رہا ہوتا ہے لوگوں کی, اس وقت سے بھی حرام میں سے بھی ہمارے خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے نا. بہنوں کی وراثت کھا کے آ رہا ہے پھر بھی خوشبو آ رہی ہے, حالانکہ وہ حرام ہے. لیکن پھر بھی جو ہے نا, ہمارے حرام میں بھی خوشبو ہے, ان کی لحاظ سے جو ان کا حلال ہے نا, اس میں بھی خوشبو نہیں. کتے کھا جاتے ہیں. چائنا میں ایک ہمارے تاجر تھے, دوست ہیں, وہ آئے کہہ رہے کہ بس چائنیز نے میری دعوت دی, وہ بڑے ہوٹل میں وہ پورا پکڑا جو ہے نا میرے سامنے روسٹ خال سمیت لا کے رکھ دیا. میں بڑا ہو گیا پکڑا, تو ان کا حلال حرام کی اتنی ان کو فکر تھی نہیں. بعد میں تبلیغ سے لگی, بعد میں اللہ نے بتایا بھی اس وقت یہ بھی کھا لیا کرتے تھے, ورنہ ان کا تو بکرا بھی حلال نہیں ہے ہمارے لیے, وہ زبان نہیں کرتے, خون نہیں نکالتے. تو وہ لے آئے وہاں, وہ بکرا پورا کھال سمیت, پہلی دفعہ دیکھا کھال سمیت اور سر بھی لگا رہا ہے اسے. بکرے کی دھن کہہ رہی اتنی چھوٹی سی اور بڑی نہیں. میں نے کہا یار یہ ایسا بکرا شاید کتوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہو اسے. بعد دفعہ اٹھنا بیٹھنا دوسری فارم میں رہتا نا, تو وہ والی صفات آ جاتی ہے. تو کہہ رہے میں نے وہ دیکھا, وہ دھن اس کی جب سر تک پہنچا نا, اس کا مطالعہ کرتے کرتے تو پتا چلا یہ کم بخت بکرا نہیں ہے, کتا ہے. کتے کو وہ زندہ کتے کو ایسے ہی جلدی کی کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, تو اذیت کتنی, عذاب کتنا ہے جانور پر. جانور پر کیوں, ہمیں تو بقرعید میں جانور ذبح کرنے میں ترس آ رہا تھا اس کے اوپر, حالانکہ ذبح کرنے میں جانور کو بہت ہی کم تکلیف ہوتی ہے, کڑھائی میں ڈالتے ہوئے ان کو ترس نہیں آتا جانوروں کے اوپر. انٹرنیٹ پہ ایک ویب سائٹ ہے جانوروں کے ظلم زیادتی کے نام سے, انگلش میں لکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ جانوروں کے ساتھ کس قدر بدسلوکی کرتے ہیں, اور ہماری شریعت میں جانوروں پہ کتنے اچھے سلوک کا حکم دیا ہمیں. ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور یہ جانوروں کے ساتھ بدترین, یہ انسانوں کے ساتھ کیسے اچھا کر سکتے ہیں؟ یہ جو انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, نظر آ رہے ہیں, یہ اپنی قوم کے اپنے اچھے ہوتے ہیں. یہ باقی دوسری قوم پہ ان کو ظلم کا موقع ملے تو پھر دیکھو آج دنیا میں کیا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ دیکھو افغانستان میں دیکھو, دنیا میں جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے.
پتا چلے گا یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ فطرت سے بالکل ہٹی ہوئی قوم ہے۔ میں اس لیے بار بار ان کی برائی کرتا ہوں، ان کی برائی اس لیے بار، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان سے، ذاتی نفرت نہیں ہے، ذاتی بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، نظم و ضبط اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہے اپنی جگہ، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کا نوجوان قرآن کو چھوڑ کے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ تو ایسی ترقی میں میرے بھائی 100 دفعہ لعنت۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، ان کی ترقی بھی، یہ جو ترقی ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ ہم سے چھینی ہوئی ترقی ہے اور ہمیں یہ ترقی کرنے دیتے بھی نہیں ہے۔ پاور طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، حکمران ان کی طرف سے، خلافت عثمانیہ کا مسلمان، جب تک خلافت عثمانیہ تھی نا 1920 تک، سب مسلمان دیکھو کیسی ترقی کر رہا تھا، مسلمانوں کے جہاز ان سے اچھے تھے۔ آپ جامع رشید والے نے ڈاکومنٹری بنائی ہے ہندوستان انگریز سامراج نے کیسے لوٹا، اس میں آپ ہندوستان کی ہسٹری دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کیسی کامیاب حکومت کی اور مسلمانوں نے سائنسی ترقی کتنی کی تھی۔ برطانیہ سے اچھے بحری جہاز مسلمانوں کے ہوا کرتے تھے، مسلمان خود بناتے تھے۔ تو یہ سارے ہندوستان پہ آ کے انگریز نے جب تجارت کے بہانے آیا اور لوٹا، 100 سال میں کباڑا کر کے چلا گیا، وہ اتنا سونا نکال کے گیا، اسی سے پھر یورپ کے جو ہے نا یہ کارخانے چلے۔ انگریز خود کہتے ہیں کہ ہمارے جو کارخانوں میں جان پڑی ہے، یہ سارے ہندوستان کے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے ہمارے کارخانے چلے، ورنہ ان کے پاس جو ممالک ہیں نا اتنے ٹھنڈے، وہاں تو سورج نہیں نکلتا، نہ زمین کی وہ پیداوار ہے، نہ سورج ہے، تو ٹھنڈے ٹھاٹ۔ ایک میرے پاس پھول آتے ہیں جی انگلینڈ سے اور مختلف، وہ انگلینڈ میں تو پھر بھی موسم اچھا ہے، ایسے ایسے ملکوں سے یورپ کے پھول آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ٹیمپریچر کیا ہے، -40 چل رہا ہے۔ بھائی -40 انسان تو زندہ رہ سکتا ہے -40 میں؟ ڈی فریزر بھی ہمارا اس سے اچھا ہے بھائی، ہمارا ڈی فریزر ان سے اچھا ہے، -40 میں کوئی قوم کیا ترقی کرے گی، کیا ان کے مسائل ہوں گے، کیا پیداوار ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، سارا یہاں سے لوٹ لاٹ کے۔ اور اب ایسا کریے پاکستان کے بارے میں غور کریں کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ذرا دم زیادہ ہے، عرب میں تو بیچاروں کے پاس کوئی فوج ہی نہیں ہے، وہ امن نہیں الحیام، بس ایسے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، موٹی موٹی نماز کوئی عرب کی سن رہا ہوگا، اللہ کرے، والے ان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کی نہیں، لمبی لمبی موٹی موٹی توندے ہوتی ہیں، ابو دبئی ابو زیبی، یہ ان کے شیخ نہیان صاحب ہیں، اور یہ پیٹرول کے 48 کنویں ان کے پاس، ان 48 کنویں کے پیٹرول کا کر کیا رہے ہیں، یہ کر یہ ایک اور بلڈنگ بنا رہے ہیں بہت ہی اونچی، یہ کر رہے ہیں پیٹرول کے کنویں کا، ایک عیاشی کا اڈا اور کھول رہے، کیونکہ یہ انگریزوں نے جب حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کیا نا، تو سارے وہ لوگ باغی خلافت عثمانیہ کے جو تھے نا، ان باغیوں کو حکومتیں دیں، کیونکہ انگریز کو پتا تھا ان کم وقتوں کو حکومت دوں گا، یہ ساری مسلمانوں کی دولت جو ہے نا عیاشی کو اڑائیں گے، یہ کبھی فوج نہیں بنائیں گے، اسلحے پہ توجہ نہیں دیں گے، یہ سائنسدانوں کو ڈاکٹر انجینئر پیدا، اب سنا سعودی عرب میں کچھ اچھے لوگ سائنٹسٹ بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، ورنہ وہاں یہ بھی یہی تھا، نہیان انحرام، یہی مسالہ رہتا ہے، اتنی لمبی لمبی توندے، اور وہ شیخ صاحب چلتے ایسے کہ جیسے دلہن چل رہی ہوتی ہمارے یہاں رخصتی کے لیے، کہیں گر نہ جائے، اس کے جبہ زمین پہ لٹکتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو دلہن کو جیسے 6 عورتیں لے کے جا رہی ہوتی ہے نا، دائیں بائیں کے گر گرا نہ جائے، بڑی نزاکت سے نفاست سے، تو یہ شیخ لوگوں کے جبے آپ دیکھ لو ایسے لٹکے ہوئے زمین پہ، اور ایسے ایک انہیان صاحب جو ہے وہ ایک 4 آدمی شیخ صاحب کو یہاں لے کے، اوباما دیکھو کیسے پھرتی سے چلتا ہے، اس لحاظ سے تو مجھے اوباما اچھا لگتا ہے، وہ ادھر جا رہا ہوگا کبھی ادھر جا رہا ہوگا، لگتا ہے کہ دماغ استعمال کر رہا ہے، مسلمان کو تو اس سے زیادہ تیز دماغ ہونا چاہیے، اس لیے میں کہتا ہوں مجھے پاکستان ان ملکوں سے پھر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو بس کم ایک فوج تو ہے نا، جیسی مرضی فوج ہے، ڈرانے کے لیے تو ہے نا، بہو بہو تو کر سکتی ہوں دم ہے ہمارے پاس، میں کہتا ہوں پھر بھی کچھ ہم میں ان سے زیادہ دم ہے، تبھی آپ وہ پوری ابھی طاقت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یورپ وغیرہ، پاکستان کی ان سیٹ بجا دو، سازش اتنی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو یہاں کیوں نہیں فزکس میں آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے، پاکستان کے بارے میں قانون ہے، لیکن ان کو ڈر ہے یہ فزکس میں آگے نکلے تو کوئی دوسرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ پیدا ہو جائے، تو انہوں نے ہماری ترقی میں بہت سارے گھوڑے اٹکائے ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، آپ ایک حد تک ترقی کرو گے، اگر آپ نے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو یا تو آپ کو بم سے اڑوا دیں گے، یا آپ کے کیس چلا دیں گے، یا آپ کو پہلے تو آفر کریں گے لالچ دے کے اپنے ملکوں کی خدمت کروائیں گے، ورنہ آپ کو ہائپ کر لیں گے، وہ دیکھو پانی سے چلنے والی موٹر کار آئی تھی نا ٹی وی پہ، وہ چلا رہے، اب وہ جھوٹ تھا سچ تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے اسی پر کہا تھا 1-1.5 مہینے بعد اس بندے کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، بندہ گیا کہاں، ایسے ہی وہ پتہ ہی نہیں زمین کھا گئی آسمان نکل گیا، کون لے گیا اس کو۔ تو یہ جو ترقی ہے نا، مسلمانوں نے بہت ترقی کی ہے اور بہت ترقی کی تھی، آج بھی مسلمان، کیونکہ ترقی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے تہذیب یافتہ، بہت زیادہ اچھا ترقی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہر چیز میں آگے نکلتی ہے، اس کے پاس اچھے دماغ ہوتے ہیں، جس کے نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا، اس کا کہاں دماغی صلاحیتیں اتنی اچھی ہوگی، تو لیکن اس کو ترقی کرنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، آخری بات کر کے اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو ہے یتلو علیہم آیاتہ ہی، نبی کا یہ احسان ہے کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ اتنا بڑا احسان ہے، اگر یہ آیات ہمارے پاس نہ ہوتی آج ہم اپنے والدین تک کو بھی نہ پہچانتے، بہن بھائیوں کے رشتے ختم ہو جاتے، اور ہم بھی ایسے ہی گندے پندے. ابھی کل پرسوں کسی صاحب نے بتایا ہندوستان میں رہ کر آئے ہیں، اگر میں نے ہندوؤں کو دیکھا، پہلے تو میں مزاق سمجھتا تھا، صبح صبح ایک گائے آتی تھی ان کے پہلے، اس کے گوبر کو بھی چاٹتے تھے اور اس کے پیشاب کو لے جا کے نا چھینٹے مارتے اپنی دکانوں کو، گائے کو کہتے ہیں ماتا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے تو کوئی کچھ اور کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. تو یہی گندگی ہمارے یہاں بھی ہوگی. کیسا پیارا اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا، کیسا پیارا نظام دے دیا. میں تو جب گھر میں تھوڑی دیر کے لیے کبھی تلاوت کرتا ہوں نا بیٹھ کے، مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ ہمارے گھر اللہ کے کلام سے گونجتے ہیں اور قرآن کے الفاظ اتنے پیارے ہیں، ایسی پیاری باتیں کرتا ہے قرآن کہ وہ گھر میں اگر گونجے اچھا لگتا ہے. میرے والد صاحب کی عادت تھی گھر میں بیٹھ کے روزانہ آدھا گھنٹہ پوری بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے. وہ مسلمانوں کو تو جنت نہ بھی ملے، اللہ نے دنیا میں یہ جو نعمتیں دے دی ہے نا، پاکیزہ بیویاں دے دی، پاکیزہ شوہر دے دیے، مسلمان شوہر کو بیوی پر اطمینان ہے کہ یہ میری ہے کسی اور کی نہیں ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے بارے پتا ہے یہ میرا ہے، ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، اور جو ہے بہن کو پتا ہے میرے بھائی ہیں، میرا خیال کرنے والے ہیں، بھائی کو پتا ہے یہ میری بہن ہے. وہ تو آج کل یہ سیٹ اپ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جیسے بھائی بہن کو پتا ہوتا ہے اس کے اتنے بوائے گرل فرینڈس ہیں تو یہ مجھے بھی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ سارا یورپ کی اتباع میں ہو رہا ہے یہ کام، کیونکہ ہمارا کلچر بھی برباد ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد اگر ہم نے بریکیں نہیں لگائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹیلی ویژن کی لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دو، مشورہ دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ضرورت کے وقت ٹی وی دیکھنا جائز ہے خبریں وغیرہ کے لیے، لیکن ایک جائز چیز کو دیکھنے کے لیے اتنی ساری گندگیوں کو اپنے گھر میں نہ رکھو. آج کل کسی کو کنٹرول ہے نہیں اپنے گھر ٹیلی ویژن پر، اولاد پر کنٹرول نہیں، اس لیے منع کرتا ہوں میں کہ نکال دو. انٹرنیٹ پہ خبریں سنا دیا کرو اگر، کیونکہ بہت ضروری ہے، اور انٹرنیٹ بھی ذرا اپنے قابو میں رکھو اور اپنے آپ کو بھی کسی کے قابو میں دو، کیونکہ خود بھی بہکنے کا اندیشہ ہے. تو پاکیزہ زندگی اختیار کرو، پاکیزہ زندگی، نفلی روزے رکھا کریں جتنا اللہ توفیق دے، تلاوت کیا کریں، تہجد کی نماز میں اتنی لذت ہے، اتنا مزہ ہے کہ جس کو یہ توفیق مل جائے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کی، ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے کھینچ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ تعلیم اور ترقی پر بھی کوشش کی جائے. قرآن کا حکم ہے ایتو لہم مستطاعت من قوۃ، ہر میدان میں تم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، معاش کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. پاکیزہ معاشرہ اس طرح سے وجود میں آتا ہے، یہ وہی معاشرہ ہے جس کا قرآن ہمیں حکم دے رہے ہیں، اس معاشرے سے یہ لوگ محروم ہیں. آخری بات یہ کہ میں صرف ایک سوال سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر وہ لوگ کامیاب ترقی آتا ہے، مطلب ترقی اصل میں کامیابی بتا، اگر وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں تو مجھے صرف یہ بتا دو ان میں خودکشی کا رجحان ہم سے زیادہ کیوں ہے، اور امریکہ میں یہ خودکشی کا رجحان 50%. کل ہی کسی انٹرنیٹ پہ اپنے کسی رشتے دار سے میری بات ہوئی تھی، امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں، کل کی بات رپورٹ بتا رہا ہوں، امریکہ میں خودکشی کا رجحان 50% بڑھ گیا ہے، مزید بڑھ گیا ہے 50%. تو یہ کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں جاپان میں، امریکہ میں، سویڈن میں مر رہے ہیں اور عجیب کشیانہ سے صحیح گزار رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ ترقی نہیں ہے جس کو کامیابی کہا جائے. یہ چند پیسے ہاتھ میں آ جانا، کچھ دولت آ جانا، کچھ وسائل آ جانا، علاج سستا ہے، علاج فری ہے، تو وسائل ہے تو سارے فری ہے نا، ہمارے پاس تو وسائل ہوگی بھی، ہم کنگلے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کے جو مسلط کردہ حکمران ہیں وہ وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں، سب کچھ ہوگے بھی ہم بھوکے ننگے ہیں، لیکن پھر بھی خودکشی نہیں کر رہے، حیرت کی بات یہ، ٹھیک ہے. اتنی لوڈ شیڈنگ، اگر کل اسکائپ پہ بات ہو رہی تھی کسی، کوئی امریکہ میں تھا تو مجھے ان کے کمرے میں مجھے روشنی، وہ ویڈیو کیمرہ لگا رہا تھا، کمرہ روشن تھا، مجھے نہیں پتا تھا امریکہ سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ بیرون ملک یقیناً بات کر رہے ہیں، پاکستان میں نہیں. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا کمرے کی روشنی سے اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ اس قسم کی روشنی نہیں ہوتی، اندھیرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تین تین گھنٹے رات کو لوڈ شیڈنگ، پھر بھی صبح اٹھ کے دفتر جا رہا ہے، انگریز ہوتا اب تک مر چکا ہوتا، ٹھیک ہے. ہم نہیں مر رہے، بھوگے ہیں، بے روزگار ہیں، گھر سے بھی تانے، کتنے نوجوان ہیں گھر میں بھی تانے، دوست سارا کماتا نہیں ہے، باہر آ کے دوستوں بیٹھے گا، دوست کہتے ہیں یار سگریٹ پیسے گئے، پیسے ہی نہیں ہے، تو کہتے کم بڑا
دو سگریٹ کے پیسے رکھے تو وہ مگر اسنوکر کلب میں جا کے کھڑا ہو جائے گا زیادہ زیادہ سکون کے لیے، وہاں آئے گا وہاں بھی چوبا کے لیے کچھ تو پیسے لگتے نہیں لگتے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، گرل فرینڈ کو چائے پلانے کے پیسے نہیں ہے، گرل فرینڈ اتنی رکھی نہیں ہے لیکن پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ سے تانے کوسنے، شادی شدہ تو بھی بچوں کہ مرتا نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں مرتا، پھر ٹائم پورا کر کے جاتا ہے ٹائم، پھر بھی ایک آدمی دو ہفتے پہلے میرے پاس آیا، اتنا غم زدہ، اتنے مسائل اس کے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے مسائل کے سن کے آدمی کو برین ہیمریج ہو جائے، کروڑوں کا کاروبار تباہ ہو گیا اس کا، جھوٹے مقدمات میں جیل کے اندر بھیج دیا دو دو سال کی، وہ آدمی جو مینیجر کی کرسی پہ بیٹھا کرتا اور لاکھوں روپے کما رہا ہو، کروڑوں روپے کما رہا ہو، بلکہ ایک دم روٹی پانی سے بھی جائے اور پھر جیل بھی کاٹے اور آپ وہی جیلوں قیدیوں والی دال کھا رہا ہو وہاں بیٹھ کے، پھر بھی نہ مارے اپنے آپ کو، کسی انگریز کو بتایا وہ حیران ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، ایک دن کہہ رہا تھا میرا دل چاہ رہا ہے جس نے مجھے کرپ کیا ان کو مار دوں گا، میں نے کہا دیکھو ابھی بھی دوسروں کو مارنے کا خیال آ رہا ہے، اپنے آپ کو مارنے کا خیال، پھر اس کو میں نے سمجھایا ایسا نہیں کرو، تو یہ کیا ہے، حالانکہ وہ آدمی دیندار نہیں ہے، پر اگر دیندار ہو صحیح معنوں میں، پھر تو پریشانیوں میں بھی ایک عجیب لذت رکھی ہے اللہ، پریشانی میں بھی ایک عجیب، درد میں بھی ایک عجیب لذت رکھی ہے، ایوب علیہ السلام کس قدر بیمار تھے، کیسا صبر کیا حضرت ایوب نے، کیوں صبر کیا، ان کو پتا تھا اس بیماری پہ اجر مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے اس بیماری پہ، اللہ خوش ہو رہے ہیں اس بیماری پہ، ایک طالب علم تھے تابعین یا تبع تابعین کے دور میں، پرانے وقت کی بات ہے، مجھے یہ تاریخ کو سن یاد نہیں، ان کا غربت بہت تھی، علم حاصل کر رہے تھے، پہلے وقتوں میں لوگوں نے علم بہت پیٹ کاٹ کے حاصل کیے، بڑے بڑے محدثین جو تھے نا، بڑی غربت میں انہوں نے علم حاصل کیا، تو بیٹا تھا ایک کمانے والا، ماں نے اس کو علم پہ لگا دیا، جب وہ گھر آتا نا، ماں سے پوچھتا کھانے کو ہے، ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان، مطلب یہ کہ نہیں ہے کچھ بھی کھانے کو، کہ ایک ہی کمانے والا جب وہ اس کو مولوی بنانے کے لیے مدرسے لے گئے تو کمائے گا کون، تو مولوی صاحبوں کے بارے میں ایسی مشہور کھاتے ہیں مگر کماتے نہیں ہیں، وہ جو دن ہے ایسے ہی ہو گیا، گھر آ رہے ہیں اللہ کے مہمان، چلو جی بھوکے رہیں گے، تو ایک دن وہ گھر آیا، اماں کچھ کھانے کو ہے، ماں نے کہا ہاں کھانے کو ہے، تو بچہ رو پڑا، ماں نے پوچھا آج تک تو کبھی روئی نہیں، آج کی ریلو اس نے کہا جب آپ کہتی تھی نا اللہ کے مہمان ہیں، اس میں جو لذت تھی وہ کھانا کھانے میں نہیں، غالباً حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا جب انتقال کا وقت آیا تو وہ بھی رو رہے تھے، لوگ سمجھے کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں جو گرمیوں میں کثرت سے روزے رکھتا تھا، ان روزوں کی وجہ سے مجھے شدید بھوک اور پیاس لگتی تھی نا، وہ اللہ کی خاطر اس پیاس کو برداشت کرنے کی لذت سے اب میں محروم ہو رہا ہوں، اس محرومی پر مجھے رونا آ رہا ہے، تو غم میں بھی جو ہے نا، غم میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی خاطر غم اٹھانے میں ایک عجیب لذت ہے، اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، ہو گیا گئی ہوئی بھی ہوگی بہت سے، ٹھیک ہے نا، نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے، تو آپ محبوبہ کی خاطر مار کھا رہے ہیں، اگر محبوبہ نہیں دیکھ رہی ہوگی آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، اگر آپ کو پتا چلے کسی کھڑکی سے وہ دیکھ رہی ہے اور اس کو یہ پتا ہے میری وجہ سے مار کھا رہا ہے، تو آپ کو غم کے بجائے خوشی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا اس سے اس کی محبت میں اضافہ ہو، اس کو میں بڑھاؤں دیکھو تیری خاطر کتنا پٹا ہوں میں، ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی تو واقعی محبت میں سچا ہے، صحیح ہے نا، تیری خاطر میں نے کتنوں سے لڑا ہوں میں، کتنے مکے کھائے بھی ہیں، مارے بھی ہیں، تو کھائے بھی ہیں، کوئی بھی خاتون میں نے دیکھا کہ کوئی خاتون پڑی ہوئی ہے نا، کوئی اسے چھیڑ دے تو لڑکوں کو بلائے گی اس کو پیٹو، تو لڑکے بڑے شیر ہوتے ہیں، ایک دم کوئی بندہ بلانے لگا یار اس نے میرا پرس چھین کے بھاگا، اگر اس کو پکڑو کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے پیچھے، یہ دیکھا ہے میں نے، مولوی صاحب کھڑے ہیں داڑھی اتنی بڑی اور شلوار آدھی پنڈلیوں تک، یار یہ میرا پرس چھین کے بھاگ گیا، میں امام صاحب ذرا بھاگو، کوئی بات نہیں امام صاحب آپ کے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے لیے راجم پڑھ لیں، ٹھیک ہے کیا ہو گیا صاحب، لیکن یہ مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، مشاہدے کی، کسی خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے سارے نوجوان مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، ہر آدمی بڑھ چڑھ کے اس دہشت گرد کو مارے گا پیٹے گا اور دو چار مکے کھا بھی لے گا، اس کو پتا ہونے کہ یہ دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے واہ بھائی بڑا ماشاء اللہ، تو یہ دنیا مردار کی محبت جو ہے نا، اس میں محبوب کو راضی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور پیٹی کیوں نہ رہا ہو، ٹھیک ہے نا،
تو جس کو خالق سے محبت ہو جاتی ہے نا, جن کے پتہ بھی ہے کہ خالق کی چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے, وہ تھوڑی محبت نہیں کرتا. اس کے ہاتھ میں تو عزت اور ذلت کے خزانے ہیں, اور وہ اس کا اظہار قیامت کے دن کرے گا. دنیا میں کر نہیں رہا ہوں, دنیا میں کرنا شروع کر دے پھر تو ہر آدمی اللہ کے لیے یا نا جان کٹانے کے لیے تیار ہو جائے. پھر تو دنیا میں دکھا نہیں رہے نا, چھپا دی اللہ نے. تو جب پتا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھوک کا بھی مزہ اور پیاس کا بھی مزہ. تو حضرت جابر تھے یا معاذ ابن جبل تھے, جب ان کے انتقال کا وقت آیا, رو رہے ہیں, کہہ رہے یہ مزہ نہیں آیا, اب تو اللہ سے بدلہ لینے کا وقت آ رہا ہے, اللہ کھلائے گا, ہم قبر میں کھائیں گے. لیکن وہ تو کھانے والی بات ہوگی نا, جو خدا کو راضی کرنے کے لیے بھوک, گرمیوں کی جو بھوک تھی, پیاس تھی گرمیوں کی, اس بھوک میں جو لذت تھی وہ لذت حاصل نہیں ہوگی. تو میرے بھائی یہ لذتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اہل ایمان کو دی ہیں. اللہ کی محبت پیدا کر کے لذتوں کو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں جو خواتین پردہ کر لیتی ہیں نا, شرعی پردہ, چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, تو یہ دیور ویور اکثر سب ناراض ہو جاتے ہیں, بھابھی پردہ کر کے بیٹھ گئی, تانے کوسنے دیتے ہیں. تو بعض خواتین بیچاری بڑی پریشان ہو جاتی ہیں, زندگی اجیرن ہو گئی. تو ہمارے حضرت ان خواتین سے کہا کرتے تھے کہ اس کے شکر ادا کیا کرو, اور ان تانوں کو اللہ کی خاطر برداشت کیا کرو, خوش ہوا کرو, کہ جتنا لوگ ذلیل کریں گے نا اللہ اتنا ہی خوش ہوگا. یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ, پہلے بھی تھی تو دیور بھی کوئی تانے نہیں تھے. دیور تو بڑے بےغیرت ہوتے ہیں آج کل, بھابھی پردہ کر لینا, دیوروں کو پتہ نہیں تھا غصہ کیوں آ رہا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بھائی, ٹھیک ہے. اور سالی پردہ کر لے, پہنوئی کے موڈ آف ہو جاتا ہے. کئی پہنوئیوں کو میں جانتا ہوں, بیگم سے ملنے گئے سسرال میں, سالی سامنے نہیں آئی, ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا, مجھے سالی سے کیا لینا ہے. اور یہ یقین رکھو, خواتین کی بیان سن رہی ہوں گی, میں شوہروں سے بدگمان نہیں کر رہا, لیکن دیکھو شریعت نے حکم دیا کہ سالی بہنوئی سے پردہ کرے, شریعت کا حکم ہے یا نہیں؟ اس حکم میں عورت کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. شریعت چاہتی ہے جس سے شادی ہو گئی نا بس اسے نظر رکھے. وہ کہتے نہیں جی یہ سالی تو ہماری بہن کی طرح ہے, یہ تو اس میں کیا ہے. لیکن یہ جو بہن کی طرح جو سمجھتے ہیں نا, خواتین آئندہ نوٹ کر لیں, اپنے شوہر کو جب اپنی والدہ کے گھر بلائیں تو دیکھیں یہ ٹک ٹکی مانگ کے زیادہ دیکھتا کہاں ہے. یا بتا دو وہ ادھر دیکھے گا سالی میں, یہ نوٹ کر لیں, ادھر زیادہ بیوی کو کم دیکھے گا, ادھر ادھر نظریں زیادہ گھمائے گا. اس کی علامت ہے کہ تم اپنی بیوی سے وفا نہیں کر رہے. تو اللہ نے یہ پاکیزہ حکم دیا عورت کو, عورت پردہ کر لے, سالی پردہ کر لے بہنوئی سے, تاکہ اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بہنوئی تو بہت پاکیزہ ہیں, وہ کبھی غلط, یہ پاکیزہ پاکیزہ کچھ نہیں ہوتا. جو آدمی ہے وہ پہلے آدمی ہوتا ہے, باقی سب چیزیں بعد میں ہوتا ہے. وہ آدمی آدمی پہلے, باقی سب چیزیں بعد. تو اس لیے پردہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو خواتین جب پردہ کرتی ہیں تانے ملتے ہیں ان کو, دیور بہنوئی ناراضی کیا ہے یا کہ اس سے مجھے جو ہے نا وہ بھائی نہیں سمجھتی اپنا, میں تو اس کو بھائی سمجھتا ہوں. تو ان کو بتا دیا جائے آپ ہمارے بھائی ہیں, بھائیوں کی طرح سب کچھ ہے, لیکن اللہ کا حکم نہیں دے. پھر جو تانے کو اس نے ملے وہ اللہ کی خاطر برداشت کرے, برداشت کرے بھائی. اللہ جتنے تانے ملیں گے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات پر 100% پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری خواتین کو شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے راستے میں جو پریشانیاں مقدر ہیں, ویسے تو اللہ عافیت کا معاملہ کرے, کوئی پریشانی نہ آئے, لیکن کوئی پریشانی اگر مقدر ہے تو اس کو ہنس کے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے پاس ہے, دنیا کی دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.